شاہ اللہ نے کہا، مطلب یہ تھا کہ وہی آئے گی، اللہ جواب پڑھا دیں گے تو میں ان کو سنا دوں گا. وہ کل آ گئے، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا. وہ تیسرے دن آ گئے، آپ نے فرمایا کل آنا. وہ چوتھے دن آ گئے، آپ نے فرمایا کل آنا. پندرہ دن گزر گئے، پندرہ دن جبریل نہیں آیا. مجھ جیسا ناچیز یا آپ جیسا طالب العلم، آپ کے پاس بھی ایک آدمی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آپ کہیں کل آنا، وہ کل آ جائے، آپ فرمائے کل آنا، وہ تیسرے دن آ جائے، آپ کہیں کل آنا، وہ چوتھے دن آ جائے، آپ کہیں کل آنا، وہ پانچویں دن آ جائے، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اللہ، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر مخالفت ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، محاذ ہے، وہ جھوٹے پروپگنڈے کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، باتیں ہونے لگ گئیں. اور چھوڑو جی، فرشتہ آتا تھا، اصل میں شیطان اترتا تھا، چھوڑ گیا وہ چکر تھا شیطانی. اور کچھ مزاق میں کہتے، کچھ سنیا جے محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے. پروپگنڈے ہونے لگے، جس کے منہ میں جو آیا باتیں کرنے لگا. پندرہ دن کے بعد جبریل آیا اور سورت کہف لایا، اور مشرقین کے تمام شبہات کے اللہ نے جواب دیا اور فرمایا، میرے پیغمبر آئندہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ یہ کہنا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے وہی روک لی. اللہ بتانا چاہتے ہیں اختیار، قدرتیں، ملک اور ملک اور غلبہ اور تصرف، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. یہ نہیں ہے کہ نبی پاک ہے کل جواب دوں گا، ان کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے. یہ سارے اختیارات، تصرفات میرے پاس ہیں. میں نے اپنا کوئی اختیار اور تصرف مخلوقات میں سے کسی کے حوالے نہیں کیا. یہ شان نزول ہو گیا جی. یہودیوں کے کہنے پہ مشرکین نے تین سوال کیے. آپ کہتے تھے کل آنا، جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، وہی بند ہو گئی. پندرہ دن کے بعد سورت کاف اتری جی. ایک ربط اور بھی ہے جی، وہ حضرت صاحب کا ربط نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں صرف کہ کام آئے گا آپ کو کہیں بیان کرنے کے لیے، جب کبھی درس دیں گے بیان کریں گے. سورت نحل میں ہجرت کی ترغیب تھی، پڑھا نا آپ نے، ہجرت کی تھوڑی سی ترغیب دی گئی سورت نحل میں، اور بنی اسرائیل میں نبی پاک کی ہجرت کو بیان کیا گیا. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. نحل میں ہجرت کی ترغیب، بنی اسرائیل میں نبی پاک کی ہجرت کا تذکرہ، اور کہف میں ہجرت کے تین نمونے. سورت کہف میں ہجرت کے تین نمونے اللہ پیش کریں گے. پہلا نمونہ ہجرت لحفاظت الدین. پہلا نمونہ کیا ہوگا جی؟ ہجرت لحفاظت الدین، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا، جس طرح اصحاب کہف نے کی. دوسری ہجرت لطلب الدین، دین کو تلاش کرنا، دین کو سیکھنا، اس کے لیے ہجرت کرنا. کما ہاجر موسیٰ، جس طرح حضرت موسیٰ نے ہجرت کی اور خضر کے پاس جا پہنچے. دو ہجرتیں. تیسری ہجرت لإشاعت الدین، لإشاعت الدین وصد المفاسد، مفاسد کو بند کرنا، صد سین کے ساتھ، وصد المفاسد کما ہاجر ذوالقرنین، جس طرح ہجرت کی ذوالقرنین نے دین کو پھیلانے کے لیے، فسادیوں کو روکنے کے لیے، نال میں ہجرت کی ترغیب، بنی اسرائیل میں نبی پاک کی ہجرت کا تذکرہ، اور اب کاف میں ہجرت کے تین نمونے، ہجرت لحفاظت الدین جیسے اصحاب کاف، ہجرت لطلب الدین کما ہاجر موسیٰ، ہجرت لإشاعت الدین کما ہاجر ذوالقرنین. خلاصہ کیا ہے جی؟ مشرکین کے چار شبہات کے اللہ جواب دیں گے جی. پہلا شبہ اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا شبہ جنات کے بارے میں، تیسرا شبہ حضرت خضر کے بارے میں، چوتھا شبہ ذوالقرنین کے بارے میں. چار شبہات جو مشرکین کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے ان کے جواب دیں گے اللہ سورۃ کہف میں. پہلا شبہ اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا جنات کے بارے میں، تیسرا حضرت خضر کے بارے میں، اور چوتھا ذوالقرنین کے بارے میں. یہ بس ذہن میں رکھیں، مختصر سی، مختصر سا خلاصہ، باقی اس کو پھیلانا، ساری تقریر ذہن میں رکھنا، اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لکھنا ہوتا ہے تو الگ سے آپ لکھ لیا کریں کسی ٹائم. 309 سال تک سوئے رہے، دھوپ بھی نہیں لگی، سائے میں رہے، معلوم ہوتا ہے وہ متصرف ہیں. مشرکین مکہ ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، اور اس عجیب واقعے کی وجہ سے انہیں عالم الغیب اور متصرف فی الامور سمجھتے تھے. 7 روٹیاں ان کے نام کی، 8ویں کتے کے نام کی، بطور نظر و نیاز دیتے. اس شبہ کا جواب دیا، اصحاب کاف نہ متصرف فی الامور ہیں نہ عالم الغیب ہیں. دوسرا صبح جنات کے بارے میں، ان کو پکارتے تھے کئی لوگ، تو ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں، اس کا جواب دیں گے. تیسرا شبہ، ٹھیک ہے جی حضرت موسیٰ تو عالم الغیب نہیں، لیکن حضرت خضر کے کام بتا رہے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، متصرف الامور ہیں، اس کا جواب دیا. چوتھا شبہ ذوالقرنین کے بارے میں، مشرق و مغرب تک جا پہنچا، اس کے بارے میں آیا مکنا لہو فی الارض آتینا من کل شیئن، اس طرح کے جملے قرآن استعمال کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ معصوم ہے، معلوم ہوتا ہے وہ متصرف فی الامور ہے اور عالم الغیب ہے اور اس کو اختیارات حاصل ہیں، اس کا جواب دیں گے. نہیں، وہ متصرف بھی نہیں اور عالم الغیب بھی نہیں. تو کتنے شبوں کے جواب ہوں گے جی؟ 4. پہلے شبے کا جب اللہ جواب مکمل کر لیں گے نا، تو منکرین کی اصلاح کے لیے 3 امور اللہ ذکر کریں گے. دعوے کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کی اصلاح کرنے کے لیے 3 امور کا تذکرہ کریں گے اللہ. وہ امور کیا ہوں گے؟ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو بیان کریں گے، اس کے بعد آپ خلاصے میں اس کو لکھ لیں گے جی. یہ ہے پوری سورت کا ایک خاکہ اور خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام صفات کارسازی الف لام عہد خارجی کے لیے حضرت صاحب مینا کرتے ہیں. تمام صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا علی عبدہ اپنے بندے توحید بیان کنندہ پر, جس نے اپنے بندے توحید بیان کنندہ پر اتاری الکتاب محکم کتاب. دعوی صورت ہے جی, اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تمام صفات کارسازی اسی کے لیے ہیں اور تمہید ہے جی برائے ترغیب. اس میں بشارت ہوگی اور تخویف ہوگی جی تمہید کے اندر. تمام صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب. ولم یجعل له عوجا له بمعنى فیہ جلالین, حضرت صاحب بھی یہی کہتے ہیں, اور اس نے نہیں رکھی اس کتاب میں عوجن کجی ٹیڑا پن. اس کا بیان بڑا نکھرا ہوا نکھرا ہوا واضح اور صاف ہے, کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے اس کتاب میں. لم یجعل له عوجا, خازن نے مینا کیا اے لم ترا کا فی شبہات الشرک الا عجابا. لم ترا کا فی لم یترک فی شبہات الشرک الا عجابا, کوئی شبہ شرک کا نہیں چھوڑا مگر اس نے جواب دیا. یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. حضرت صاحب تفسیر خازن کو بہت پسند کیا کرتے تھے, شاید حضرت صاحب نے بھی وہیں سے بات لی ہو. شبہات شرک کا جواب حضرت صاحب کی یہ پسندیدہ تفسیر تھی تفسیر خازن. قیمن تاکید ہے لم یجعل کی, بمعنی نگران قیم نگران نگہبان. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مینا کرتے ہیں پختہ مضمون والی قیمن پختہ مضمون والی. یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے ٹیڑا پن نہیں ہے. کہ من دوسروں کی کجی کو دور کرنے والی, جو لوگوں میں کجیاں پائی جاتی ہیں ٹیڑے پن, یہ قرآن ان کو دور کرتا ہے. لے یون دیرا لام انزلا سے متعلق ہے. اب تخویف اور بشارہ شروع ہو رہی ہے, تاکہ وہ کتاب ڈرائے, یا عبد سے بھی متعلق ہو سکتا ہے, تاکہ وہ بندہ ڈرائے جس بندے پہ یہ کتاب اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ بندہ ڈرائے، باسن شدیدہ سخت عذاب سے، من لدن ہو جو اللہ کی طرف سے ہوگا، مان جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بشارت جی، اور خوشخبری دے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو کرتے ہیں اچھے اچھے عمل، کیا اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ان کو ملے گا اجر اچھا، ماں کے سینہ فی ابدا رہنے والے ہوں گے اس اجر میں ابدن ہمیشہ. حضرت صاحب یہاں بہت خوبصورت ایک بات لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی، فرماتے ہیں الذی انزل، یہ جو موصول ما صلہ، یہ ما قبل کی علت ہے. جی آگے جتنی بات آ رہی، الذی انزل علی عبد الکتاب قیما لینذر یبشر المومنین، یہ سب علت ہے کس کی؟ الحمدللہ کی، کہ تمام صفات کارسازی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عالم الغیب بھی وہی ہے اور متصرف الامور بھی وہی ہے. کس طرح پیش کرتے ہیں اس کو؟ قرآن نازل کیا، اس میں کوئی کجی نہیں، یہ میرے کمال علم کی دلیل ہے کہ علم میرا با کمال ہے. قرآن نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں، یہ میرے کمال علم کی دلیل ہے. اور لے یونزرا باسن شدیدہ و یبشر المومنین، کہ جو نہیں مانیں گے ان کو پکڑ لوں گا، جو مانیں گے انہیں نعمتوں سے نوازوں گا، یہ میرے کمال قدرت کی دلیل ہے. عالم الغیب بھی میں ہوں اور قادر اور مختار کل بھی میں ہوں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، پہلے یُنذِرَ کا اعادہ ہے جی، یا بیان کہہ لیجیے، اس کا بیان ہو رہا ہے جی. پہلے لے یُنذِرَ کا، وہاں منذر کا ذکر نہیں کیا، منذر کا ذکر کیا ڈرانے والے کا، لیکن منذر کا ذکر نہیں کیا. کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اب منذر کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کس کو ڈرانا ہے؟ وینذر الذین، اور ڈر سنائے ان لوگوں کو، قال اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد، ان کو ڈرانا ہے کہ اس شرک سے باز آ جاؤ. دیکھیں اتخذ کا لفظ اور یہ ترکیب اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ حقیقی معنی میں بیٹا نہیں کہتے تھے. اتخذا بنا لیا، بنا لیا، یہ اتخاذ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں بیٹا نہیں کہتے تھے. کہ الیاذ باللہ اللہ نے شادی کی ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، اس نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اس نے بچہ جنا ہوگا. اتنے پاگل نہیں ہیں. اتخاذ کا معنی ہے بنا لینا. اس پہ وہ سورت یوسف کی آیت اگر آپ کے ذہن میں ہے، اکرمی مسواہ اسا ان ینفانا ان او نتخذو، ہم بنا لیں، وہاں بھی نتخذہ کا لفظ ہے. اور آسیہ نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں، اسائیں ینفانا او نتخذہ، تو وہ ان کا کوئی حقیقی بیٹا تھا یا یوسف ان کا حقیقی بیٹا تھا؟ بیٹا بنا لینا یعنی بیٹوں والا سلوک کرنا، بیٹوں کی طرح چاہنا. وہ بھی کہتے تھے کہ یہ حضرت عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیے ہیں. یا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی بات کو نہیں. اس معنی میں بیٹا کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اس کی دوسری دلیل یہ ہے، آپ انشاءاللہ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ پہلے یہودیوں کے علماء نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر بعد میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم بھی کیا ہیں اللہ کے بیٹے. تو وہ اپنے آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. وہ اسی معنی میں کہہ رہے ہیں، آگے واو تفسیریہ ہے، وَأَحِبَّاؤُهُ، یعنی اس کے پیارے ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے پیارے ہیں، جس طرح بیٹے کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور باپ بیٹے کی بات کو نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی بات کو نہیں موڑتا. جس طرح آج کے مشرک کہتے ہیں اے پہنچی ہوئے سرکاراں نے، اے اللہ دے بڑے پیارے نے، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی. بالکل یہی فلسفہ ہے اتخاذ ولد کا. اس تعبیر کو دیکھیے اور ڈر سناوے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لی اللہ نے اولاد، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، یعنی بیٹے بنانے کا نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، ولا لآبائے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم ہے. کابورت کلمتن، بڑی بڑی بات ہے. کیا بڑی بات ہے؟ تخرج من افواہم، جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، بڑی بھاری بات ہے. ان یقولون الا کاذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کہتے. اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے آگے مجبور ہو جائے، یا اللہ کسی کو اپنا محبوب اور پیارا اس طرح بنا لے کہ جو وہ کہتا چلا جائے اللہ کرتا چلا جائے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. فلا اللہ کا باقی ان نفس کا، لا اللہ اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے، ہندی میں مینا کریں گے متا تو ہلاک کرے پیا، اردو میں مینا کریں گے کہیں باقی ان ہلاکت کے معنی میں، تلف کر دینا، تلف کرنا، شاید کہ کہیں آپ تلف نہ کر دیں، کہیں آپ ختم نہ کر دیں اپنے آپ کو، الا آثارم، ان پھڑووں کے پیچھے، یہ جو انکاری ہیں ان کے پیچھے کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں. کس وجہ سے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، بِهَذَا الْحَدِيث، اس بات کے ساتھ قرآن مراد ہے جی، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس قرآن کے ساتھ، تو اس پریشانی میں اور اس غم میں کہ مانتے کیوں نہیں، آپ کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، اسفن، مارے غم کے. مفعول لہو ہے باقی ان کا، مارے غم کے، غم کی وجہ سے، شدت غم. جو صحیح دائی ہوتا ہے نا، مخلص دائی، مبلغ. ایک تو ہوتے ہیں نا بھائی بس تقریر کرنی ہے تبلیغ کرنی ہے، نیت ان کی نہیں ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح، نیت ان کی نہیں ہوتی ہے لوگوں کی خیرخواہی، جذبہ ان کا نہیں ہوتا ہے شفقت کا، پیشہ ہے پیشہ، تقریر کیا بن گئی ہے پیشہ، بھائی ذرا پیشے نہیں ہوتے، کوئی درخان ہے کوئی لوہار ہے کوئی سنارا ہے، وہ لوہارا کا کام کرتا وہ دروازے کا کام کرتا اسی تقریر کرتے ہیں، پیشہ پیشہ ور مولوی، وہ پہلے طے کریں گے کتنے پیسے لیواں گے تب آئیں گے. مولانا بشیر احمد صاحب خوشاب والے بڑے اچھے عالم تھے، فاضل دیوبند تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں بڑی عجیب عجیب سی ہیں، کہاوتیں ان کی بڑی خوبصورت اور بڑی ذہانت پہ مبنی. ان کی ایک کہاوت ہے، فرماتے ہیں ساری دنیا کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ لے گا کی کیتی کی نیا کیتا، کس طرح پیسے اڑائے نہیں کی کردا رہا، ساری دنیا کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا اللہ لے گا. مولوی کا حساب کتاب اسی دنیا میں ہوتا ہے، نمازی لیتے ہیں، وہ انتظامیہ والے پوچھتے ہیں کدھر گئے جاؤ، فلانے پاسے کیوں گئے ہو، یہاں حساب کتاب. دوسرا مقولہ جو ان کا ہے تو ہمارے خلاف، لیکن چلو آپ کو سنا دیتا ہوں. مولانا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں تقریر کرنے کے بعد اس مقرر اور خطیب کو رخصت کرنا بالکل جنہیں دھی رخصت کرنا، جیسے بندہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو مال دیتا ہے پیسے دیتا ہے فکر مند ہوتا ہے، ان خطیبوں کو رخصت کرنا بھی ایسے ہی. ایک بہت اچھے خطیب ہیں عالم ہیں، میں تو سمجھتا تھا بھائی بڑے مخلص عالم ہیں، لیکن ان کی حرکت دیکھ کے تو میرا وہ محل چکنا چور ہو گیا بالکل. میں گیا تقریر کرنے کے لیے، وہ آگے میرے ساتھ چلے گئے، میں نے گاڑی وہیں کھڑی کر دی، ان کی گاڑی لے کے آگے چلے گئے، کشمیر میں جانا تھا ہم نے. ایک بزرگ آدمی بلانے والا، بڑا فقیر منش اور بڑا غریب اور بڑا کمزور اور بڑا نیک اور بڑا صالح، وہ ہمیں بلانے والا. جب تقریر ختم ہو گئی تو وہ مولوی صاحب اسے کہنے لگے ہاں جی بزرگو کرایہ لے کے آؤ. وہ بیچارہ کوئی تھیلی سی تھی، اس کے اندر سے اس نے پیسے نکالے گنے، اس نے دیا. مجھے یاد نہیں ہے، یہ بڑی مدت کی بات ہے، پانچ چھ سال ہو گئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے پیسے اس نے مولوی صاحب نے لے کے مجھے دیے، پتہ نہیں 2000 تھے کتنے تھے. تو اس کہتے ہیں 1500 اور لے کے آ. اب میں ان کے منہ کی طرف دیکھوں، انہوں نے اپنے لینے تھے. آپ وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو بس. بھائی آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے، لے آئیں. میں اب دیکھوں ان کے منہ کی یہ کیا کرتے ہیں. بڑا ترس بھی آیا اس بزرگ پہ، عالم تھا فقیر منش تھا، بڑا نیک بندہ معلوم ہو رہا تھا اور بڑا توحید کے ساتھ مخلص تھا، بواز ہو جائے توحید کا. انہوں نے لیے جی 1500 اسے، چھوڑی جان تب جب وہ 1500 لے کے آیا. اب آگے مزے کی سنو، چوراں نو پہ گیا مور. تو مجھے کہتے ہیں تو بھی 500 روپے من دے. وہ کس کے بھائی، تو گڈی پیچھے کھڑی کر کے آیا، اگے میری گڈی سے چڑھ کے نہیں آیا. انا للہ انا الیہ راجعون. یہ کوئی پیشہ ور عالم نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، لیکن جب ان کی یہ حالت ہے تو جو پیشہ وار ہیں بیچارے ان کے پاس علم نہیں ہے، نہ امیر سے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی دا یا دو تو بھجے ہوئے، تو وہ پہلے ناز خان تھے، آواز اچھی تھی، توتی اچھی تھی، پھر ناز خان سے ترقی کی تو کیا بن گئے؟ خطیب. پھر خطیب سے بنتے ہیں علامہ. نیلوی صاحب کہتے تھے علاما، بھئی یہ علامہ نہیں ہے، علامے. تو وہ جناب بڑے خطیب، معیار ہی ختم ہو گیا یار، اللہ دی قسم خطابت دا معیار ہی لوگوں دے ذہن تو ختم ہو گیا. خطیب کیا ہوتا ہے؟ مقرر کسے کہتے ہیں؟ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ مقرر خطیب میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ ایک ہی رنگ، تینوں کا ایک ہی رنگ ہے. واعظ کون ہوتا ہے؟ مقرر کسے کہتے ہیں؟ خطیب کسے کہتے ہیں؟ بات ہی ختم ہو گئی ہے. تقریر ذرا اچھی ہو، دو چرائے جملے سٹے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، گل ہوئی نا، تقریر تے ہوئی نا. اس کے مقابلے میں آپ کسی بڑے عالم کو بٹھائیں، موتی بکھیرتا رہے، لوگ کہیں گے اور اس بڈھے نو ہٹاؤ، ہے کی تماشا بنایا ہے جی، ساڈا سر کھان لگے ہوئے، بڈھا یاد ہی نہیں چھڑتا، حالانکہ وہ موتی بکھیر رہا ہو. نو لوگوں میں وہ ذوق ہی مٹ گیا ہے. تو جو اچھا عالم ہوتا ہے، اچھا خطیب ہوتا ہے، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لوگ مانتے کیوں نہیں، لوگ میری ہماری بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، یار ہم قرآن پیش کرتے ہیں، یار ہمارے دلائل دیکھو کتنے خوبصورت دلائل ہیں ہمارے، ادھر سے ناتے ہیں، چٹکلے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پھر ہماری کیوں نہیں مانتے؟ اچھا جو عالم ہوتا ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے، شفقت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. دیکھا نہیں آپ نبی پاک کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو تلف کر دیں گے افسوس میں کہ یہ اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انا جعلنا ما علی الارض، نہ ماننے کی وجہ. میرے پیغمبر آئیے ہم آپ کو بتائیں یہ کیوں نہیں مانتے، علت کیا ہے نہ ماننے کی؟ علت ہے دنیا کا مال، پیسہ، گدیاں، خطابتیں، مدرسے، مدرسوں کے چندے. یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ مولویوں کے بت ہیں، تاجر کا بت ہے اس کی دکان، ملازم کا بت ہے اس کی ملازمت، مولوی کا بت ہے اس کا ممبر، اور یہ جو مدرسے چلانے والے لوگ ہیں ان کے بت کیا ہیں؟ مدرسے بت بنے ہوئے پوج رہے ہیں. فلانی گل کر چھڈی تو وہ جو تاجر شیخ صاحب ہیں وہ ہمیں سالانہ 50,000 دیتے ہیں، وہ بند ہو جان گے، لہٰذا بند گول کرو گل. ہاں سود کا مسئلہ نہ بیان کرو، وہ سود کھانے والے ہیں اور ہمیں سالانہ 50,000 دیتے ہیں، تو سود کا مسئلہ بیان کریں گے تو شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ساڈا 50,000 بند ہو جائے تو 50,000 بند ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کس قرآن میں، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بھائی 300 طالب علم رکھو؟ اللہ نے کہا ہے بھائی 200 طالب علم رکھو، نبی پاک نے فرمایا بھائی 150 طالب علم رکھو، نہیں زیادہ چندہ ہوتا تو تھوڑے رکھو، 50 رکھ لو، 30 رکھ لو، 25 رکھ لو، جتنی گنجائش ہے اتنے رکھ لو. یہ کب اللہ نے کہا بھائی 500 رکھو تے مقابلہ کرو تے پھر حرام حلال سارا چندہ جڑا ہے وہ اکٹھا کی. ان کے پاس کتنے طالب علم ہیں، فلاں کے پاس کتنے طالب علم ہیں، انہوں کو کیوں تھوڑے نے، ساڈے کو کیوں زیادہ نے، یہ ایک چکر چلا ہوا ہے. تو یہ مدرسے جو ہیں یہ بت ہیں علماء کے، اور بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں بننے چاہیے، بننے چاہیے، بننے چاہیے، آپ بھی کہیں بنائیں فارغ ہونے کے بعد تو ضرور بنائیں، میں کون ہوں روکنے والا، لیکن انگاروں پہ چلنا ہے بالکل، انگارا یوں پکڑنے انگارا، اس کی بڑی سخت پوچھ ہونی ہے. مدرسیاں دے محتمم بخشے گئے تھے، کئی بندیاں بھاج کے جنت وڑ جانا، بہت بندے جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی قسم. بڑا مشکل معاملہ ہے, پائی پائی کا حساب دینا ہے, زکوٰۃ ہے, فطرانے ہیں, عشر ہیں, صدقے ہیں. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے, یہ تو یاد نہیں پڑھا ہے ان کی کسی کتاب میں میں نے, کہ یہ جو اجتماعی طور پہ چندہ کرنے والے لوگ ہیں اور پھر اس میں بددیانتی کرتے ہیں, قیامت کے دن ایک تاجر آئے گا, اس کے پیچھے چار پانچ تاجر ہوں گے, یہ سارے غداری کی تھی, یہ سارے پیسے کھاتے نے. کوئی ایک اور بندہ آئے گا, دو چار بندے اس کے پیچھے ہوں گے, ہمارے پیسے کھائے اس نے. جدہ مدرسیاں دے محتمیمہ نے تے مسیطاں بنان آلیاں نے تے انجمنہ چلان آلیاں نے آنا, انہ دے پیچھے ہزاروں بندے ہوں گے, میرے بھی کھاتے نے, میرے بھی کھاتے نے, میرے. تو یہ کس کس سے بخشوائیں گے؟ ہزاروں بندے ان کے پیچھے ہوں گے. الا ما شاء اللہ, مگر جس کو اللہ توفیق دے دے اور وہ امانت و دیانت کو ملحوظ رکھے. تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, میں بھی ان میں سے ایک ہوں, کہ ہم اللہ کے ہاں اس کے ایک ایک پائی اس کے جواب دیں, کہ ہم نے اگر اسے غلط استعمال کیا یا اپنی جان پہ استعمال کیا یا اپنے گھر کے لیے استعمال کیا تو ہم سے اس کی پوچھ ہوگی. لاکھوں کی تعداد میں مجھے بندے دے جاتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک جگہ سے 2,00,000 روپے آ گئے میرے اکاؤنٹ میں, مجھے پتہ ہی کوئی, میں جانتا ہی نہیں اس بندے. تو وہاں میرے ایک اور دوست رہتے تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں آ گیا یار فلانے بندہ اے پیسے مدرسے واسطے بھیجے, اس نال خط بھیجے اس کہ یہ مدرسے کے پیسے ہیں اور 2,00,000 روپے ہیں, تو میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں. اس بندے نے پھر تحقیق کی, اس بندے کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی یہاں طالب علم پڑھ کے گیا ہے, اس طالب علم نے اس بندے کو جا کے ملا ہے کہ بھائی تم زکوٰۃ دیتے رہتے ہو, سربودا میں ایک مدرسہ ہے, یہ ان کا پتہ ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ بھیجو. تو اس بندے نے اس وساطت طالب علم کی کہنے پر وہ پیسے بھیج دی. اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے بھی بعد میں پتہ چلا. اللہ تعالی اس حرام کھانے سے موت کے ٹائم تک اللہ محفوظ فرمائے. یہ بہت نازک معاملہ ہے. دنیا پیسہ نہ ماننے کی وجہ, انا جعلنا مال الارض, بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے, زینت اللہ, اس کی رونق, التنوین للتقلیل. حضرت صاحب کہتے ہیں معمولی سی زینت ہے, کچھ نہیں ہے, بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اس زمین کی معمولی سی زینت. کیوں؟ لنبلوہم, تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں, پرکھیں, ایہم احسن عملا, ان میں سے کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے, کون ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور ایمان اپنا تباہ کرتا ہے, اور کون ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ انا لجائلون ما علیہ, بے شک ہم کرنے والے ہیں, ما علیہ, جو کچھ دنیا پہ ہے اس کو ہم کرنے والے ہیں, سعیدن, میدان, جوروزن, صاف, چٹیل میدان بنانے والے ہیں. یہ پہاڑ, یہ باغات, یہ زمینیں, یہ دکانیں, ہر چیز ختم ہو جائے گی, چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے. اس دنیا کے پیچھے دین سے منہ موڑتے ہو, اس دنیا کے پیچھے بھاگ کے دین سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو, دنیا کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے نہ بھاگو اور ہماری بات مانو.
عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. مشرکین کے پہلے شبے کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے لے کے یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے. لما لبثوا امدا وہاں تک اس قصے کو اجمالاً ذکر کیا اور نحن نقص علیک نبأهم بالحق یہاں سے اس اجمال کی تفصیل ہے. خارے کے عادت کچھ چیزیں دیکھ کے مشرکین شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انبیاء کے معجزات, اولیاء اللہ کی کرامتیں, وہ انہیں قاعدہ کلیہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کے تصرف اور علم پر بطور دلیل پیش کرنے لگتے ہیں. مشرکین کو بھی یہ شبہ ہوا کہ اصحاب کہف اللہ کے پیارے تھے, اللہ نے تھکیاں دے کے سلایا, حفاظت کی دھوپ سے, تو وہ متصرف فی الامور ہیں, عالم الغیب ہیں, اللہ سے کام کروا دیتے ہیں, اللہ ان کی بات نہیں موڑتا, تو وہ ان کو پکارا کرتے تھے. ان آیتوں میں اللہ ان کے اس اشکال اور شبے کو دور کرنے لگے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کیا تو سمجھتا ہے کہ غار والے اور تختی والے کانو من آیاتنا عجبا کہ وہ تھے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب. کہ وہ کوئی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے؟ نہیں. فَإِنَّ سَائِرَ آیَاتِ اللَّهِ أَعْظَمُ اللہ کی قدرت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ مطلب یہ کوئی بڑا انوکھا واقعہ ہے؟ اس سے بھی انوکھی نشانیاں ہماری قدرت کی جہان میں. کیا اصحاب کہف اور تختی والوں کا واقعہ اتنا ہی عجیب ہو گیا ہے کہ انہیں متصرف الامور اور معبود بنا لیا جائے؟ کیا اصحاب کہف کا واقعہ اتنا ہی عجیب ہو گیا ہے کہ اس کو آپ کی صداقت کی دلیل سمجھ لیا جائے؟ کہ آپ سے سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کا جواب دیجیے. اصحاب الکہف ٹھیک ہے وہ غار میں رہے تو اس وجہ سے وہ اصحاب کہف کہلائے. یہ الرقیم کیا ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ یہ سات آدمی جب غائب ہوئے انہوں نے ڈھونڈا تلاش کیا کوئی پتہ نہ چلا, زمین نگل گئی ہے, آسمان کھا گیا ہے, تو یہ بڑا عجوبہ سا بن گیا. تو بادشاہ نے ایک تختی پہ ان کے قوائف لکھ کے رکھ لی, اس نام کے یہ سات آدمی ہیں, فلاں تاریخ کو نکلے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون ہے. تو تختی میں ان کے نام لکھ کے رکھے, اس وجہ سے یہ اصحاب الرقیم بھی کہلائے. قرطبی نے کہا کہ رقیم ان کے گاؤں کا نام ہے. حضرت قاضی صاحب نے ذکر کیا قیلہ کے سیگے کے ساتھ, ہوا اسم جبل, اس پہاڑ کا نام ہے جس کی غار میں سوئے.